الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیر بنا کے اور نذیر بنا کے. وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری، پچھلی امتوں میں سے کوئی ایسی نہیں گزری مگر ہم نے اس میں بھی خبردار کرنے والا بھیجا. یعنی اس کا مطلب سب کے پاس آئے ہیں، سب کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف دعوت دینے والا، حق بات بتانے والا آیا ہے. تو جب وہ آتے تھے تو ان کے ساتھ لوگ کیا کرتے تھے؟ نہیں سنتے تھے تو پھر بھی برے انجام کو پہنچتے تھے. اس لیے ہم اگر آج دیکھیں تو آج ہے کوئی نذیر؟ ہاں، یہ قرآن ہے نا نذیر، یہ محفوظ صورت میں ہمارے تک پہنچا. اس قرآن کے بعد حدیث ہے، اس کے بعد علماء ہیں جو اس کی تشریح کر کے ہمیں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کوئی بات نہیں سمجھ آتی. تو آج بھی یہ کام ہو رہا ہے بھلے کہ کوئی رسول نہیں ہے. وَإِن يُكَذِّبُكَ، لہٰذا پھر کوئی یہ بہانہ نہیں کر سکتا جی ہمارے پاس تو نہیں آئے تھے، وہ تو پچھلی امتوں کے پاس آئے تھے نا. وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے نبی آپ نہ پریشان ہو کہ یہ نہیں مانتے، اگر یہ آپ کے تکذیب کرتے تو آپ سے پہلے جو نبی آئے ان کی بھی تکذیب کی گئی، پہلے لوگوں نے بھی یہی کام کیا تھا. جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے روشن دلائل لے کے، واضح دلائل سے کیا میں مطلب کیا، معجزے لے کے آئے اور بینات لے کے آئے، روشن دلائل. اور زبر کا مطلب صحیفے، زبور سے ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی گئی اس سے پہلے ان کے پاس بھی صحیفے آئے تھے اور باقی بھی پیغمبروں کو صحیفے دیے گئے. صحیفے مطلب کیا ہوتے؟ کہ یعنی احکامات کے مطلب ان کے اوپر نازل ہوئے، چھوٹے چھوٹے احکامات اور آیات ان کے اوپر بھی آتی نہیں، پوری پوری بکس تو نہیں آئی لیکن صحیفے آئے. صحف ابراہیم و موسیٰ آتا ہے نا، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی صحیفے آئے تھے اور کتاب منیر بھی آئی. بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتاب منیر یعنی روشن بالکل، جیسے تورات، زبور، انجیل اور یہ قرآن کریم. تو پچھلے پیغمبروں کے پاس یہ چیزیں سب لے کر آئے، وہ اس کے باوجود لوگوں نے نہیں سنا، تو یہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. ثم اخذت الذین، پھر میں نے پکڑ لیا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. فکیف کان نکیر، تو پھر دیکھو کس طرح ہوئی میری پکڑ. یہ نا کل انسانیت کو قیامت تک کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ دیکھ لو پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑتا ہے نا تو اس کی پکڑ بھی کتنی سخت ہوتی ہے، کتنی شدید ہوتی ہے. کبھی آپ امیجن کرتے ہیں اس چیز کو کہ میں تو کئی دفعہ سوچتی ہوں جب ان لوگوں کے اوپر جو بھی یہ قومیں گزری جن کے واقعات یہاں پہ آتے ہیں، جب ان کے اوپر عذاب آیا ہوگا تو کیا حال ہوگا ان کی بستی کا، ان کے اوپر کیا گزری ہوگی، وہ کیسے حواس باختہ ہوگی، کتنا پینک ہوگا. ذرا سا زلزلہ ہمارے یہاں پہ آ جائے کچھ سیکنڈ کا ہی تو دیکھ لیں پھر دل تو ایسے ڈوب جاتا ہے اور انسان خطا ہو جاتے ہیں، انسان کا دل لگتا ہے حلق میں آ گیا، انسان کتنا پینک ہو جاتا ہے. اور کہاں وہ کہ کوئی زلزلہ ایسا ہے کہ ختم نہیں ہو رہا جب تک مر نہیں گئے، کہاں ایسی آندھی آئی ہے کہ پٹک پٹک کی چیزوں کو رکھ رہی ہے، کیسی وہ پہننے کا وقت ہوگا، کیا ان لوگوں کی حالت ہوگی اس وقت. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فکیف کانا نکیر، تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس طرح سے پھر میری پکڑ ہوتی ہے، میرا عذاب پھر کیسا آتا ہے. لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں، لوگ اس کو ایزی لیتے ہیں کہ کوئی باتیں نہ بھی مانی رسولوں کی، نہ بھی اللہ کے پیغام پہ توجہ دی، نہ بھی حق کا راستہ اختیار کیا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ جب بتاتے ہیں کہ میری پکڑ کو دیکھو، اندازہ کرو، انسان کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں. اب کوئی اس کے اوپر کوئی فلم میں ہمیں دکھایا جائے یا کچھ ایسا ہے تو پھر سمجھ آئے گا کہ کیسے ہے، پھر ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اس کا آئیڈیا ہو. ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں نا تو سوچتے ہیں اچھا صرف اچھا یہ ایسا ہو گیا، چلو ٹھیک ہے آگے چلو اگلی آیت میں کیا آ رہا ہے. لیکن یہ بہت فورسفل بات ہے کہ ہم نے پھر ان کو پکڑا جنہوں نے کفر کیا، تو پھر پکڑ کیسی ہوئی اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فأخرجنا به ثمرات، پھر ہم نے نکالے اس سے پھل. دیکھیں پہلے آیا تھرڈ پرسن کی فارم میں، پھر سیکنڈ پرسن کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے، پھر ہم نے نکالے اس میں سے پھل، فرسٹ پرسن کی فارم میں آ گیا کہ ہم نے نکالے. یہ التفات اس کو کہتے ہیں، یعنی ایک سے دوسرے کی طرف پلٹنا. یہ کس لیے ہوتا ہے کلام میں؟ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان توجہ کرے، اس لیے ہوتا ہے کہ ایک منوٹنس سی بات ہو جاتی نا کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. جب اس طرح سے ضمیر بدلتی ہے تو انسان کی توجہ آتی ہے دوبارہ کہ کیا بات ہو رہی ہے. تو پہلے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کیا، اور یہ کلام کی خوبصورتی کی بھی ایک نشانی ہے. عربوں کے اندر یہ چیز اس طرح سے بولی جاتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر ہم نے نکالے پھل، مختلف الوانہا، مختلف ہیں ان کے رنگ. سبحان اللہ، نہ مٹی کے اندر کوئی خوشبو، نہ مٹی کے اندر کوئی ذائقہ، نہ مٹی میں کوئی رنگ، براؤن ہوتی ہے ہمیشہ. لیکن اس سے نکلنے والے پھل کوئی گرین ہے، کوئی ریڈ ہے، کوئی اورنج ہے، کوئی یلو ہے. سبحان اللہ، کتنی طرح کے رنگ، کتنی طرح کی خوشبوئیں، اور کتنی طرح کے ذائقے. جبکہ اس پھل کو کیا ملا، وہ مٹی یا پھر پانی. پانی کا بھی کوئی ذائقہ نہیں، پانی کا بھی کوئی کلر نہیں، یا دھوپ ہے، دھوپ کا بھی ایک ہی رنگ ہے. تو بتائیں وہ کہاں سے آئے ذائقے، وہ کہاں سے آئی خوشبو، وہ رنگ کہاں سے آئے؟ کون سا پینٹر تھا اس زمین کے اندر جس نے یہ رنگ بکھیر دیے؟ خوشبوئیں ان میں بھرنے والا کون ہے؟ یا آپ ایک پھل کو سونگے تو کتنی پیاری خوشبو آتی ہے، سب کی الگ الگ خوشبوئیں، وہ ذائقے بالکل ہی مختلف. آپ کیلا کھا لیں اور آم کھا لیں، کتنا مختلف ہے ذائقہ. سیب کھائیں اور تربوز کھائیں، کتنا مختلف ہے، بالکل الگ الگ. سبحان اللہ، کیا اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانتے اس سے؟ وَمِنَ الْجِبَالِ، اور پہاڑوں میں سے جُدَدٌ، دھاریاں، بیضٌ وَحُمْرٌ، سفید بھی اور سرخ بھی، مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور سیاہ کالی. کہیں آپ پہاڑ دیکھیں، کبھی آپ اس پہ گوگل کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، پہاڑوں میں بھی دھاریوں والے پہاڑ ہوتے ہیں اور ان میں بھی رنگ ہیں، سرخ بھی ہیں، سفید بھی ہیں، کالے بھی ہیں، اور دھاریوں والے بھی ہیں. سبحان اللہ، اگر آپ سے نہیں، ظاہر ہے کہیں جا کے تو نہیں دیکھا جاتا، آپ یہ اپنے کچن کے کاؤنٹر پہ جو گرینٹ ہے اس کو دیکھ لیں، یہ پتھر ہی ہے، پہاڑوں سے لاتے ہیں پوری پوری سلیبس نکال کے. اب ان میں دیکھیں دھاریاں کتنی ہیں. سبحان اللہ، جب نے اس کی جو ان کی فیکٹری تھی اس میں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں پہ انہوں نے بہت ساری سلیبس رکھی ہوئی، اتنا انسان حیران ہوتا ہے، اللہ یہ دھاریاں کیسے جا رہی ہیں، ان کے کیسے پیٹرنز ہیں، ان کے کیسے کلرز ہیں، کوئی موٹی ہیں کوئی پتلی ہیں، کہیں کے اندر چمک بھی ہے، وہ گلٹر سا جیسے کسی نے ڈال دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کیسی آئی ہیں اس کے اندر؟ یہ تو پہاڑ ہی ہے نا، ان کو تراش تراش ہی لایا گیا ہے۔ کوئی سیاہ کالی سلیبز ہے، کوئی سفید ہے، کوئی جن کو ہم براؤن کہتے ہیں، ریڈ ان کو کہا جاتا ہے، وہ اس کے اندر ویسی دھاریاں۔ اللہ اکبر، کیا اس سے انسان سبق نہیں لیتا؟ کس نے یہ رنگ بھر دیے؟ کتنی یہ ورائٹی ہے؟ یہ اختلاف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ انسانوں میں بھی تو اختلاف ہے۔ انسانوں میں بھی کوئی سیاہ رنگ کا ہے، کوئی براؤن ہے، کوئی گورا ہے، پھر طبیعتوں میں کتنا اختلاف ہے۔ کوئی کنجوس ہے، کوئی بہت سخی ہے، کوئی کسی طرح کا، کوئی کسی طرح کا، کوئی غصے والا ہے، کوئی نرم طبیعت ہے، کوئی بہت ذہین ہے، کوئی عقل میں کم ہے، کوئی خوبصورت ہے، ایک طرح سے خوبصورت ہے، کوئی دوسری طرح سے خوبصورت ہے، خوبصورت تو سبھی ہیں، کوئی بہت عقل مند ہے، کوئی کم ہے عقل میں۔ یعنی طرح طرح کی ورائٹیز انسانوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ جیسے پہلے بتا دیے نا، اندھیرا اور نور برابر نہیں ہے، دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہے، مردہ اور زندہ برابر نہیں ہے، یہ بھی کائنات میں بھی کتنے رنگ ہیں، یہ بھی برابر نہیں، ایک جیسے نہیں، اختلاف ہے ان میں، سب ڈفرینٹ ڈفرینٹ ہیں۔ اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اختلاف کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کوئی جیسا ہے اس کو ویسے ہی ایکسیپٹ کرے، یہ نہیں کہ اب میں نے اس کو بدل کے رکھ دینا، نہیں، اختلاف سے ہی رنگ ہے اس کائنات میں۔ اگر سب آپ کے جیسے جائیں، بس بعض لوگ کہتے ہیں نا، جیسے اپنے جیسا نہیں ہے نا کوئی، تو بس یہ برائی ہے، نہیں، آپ اس کے اختلاف کو ایکسیپٹ کریں، اگر وہ ایسے ہے تو وہ اس کو ایسے ہی رہنے دیں، اسی سے تو رنگ ہے اس دنیا میں۔ آپ دیکھیں اوپینینز کا اختلاف کتنا ہے، کسی کا کوئی اوپینین ہے، کسی کا کوئی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو میں کہہ رہی ہوں بس وہی صحیح ہے۔ آپ ایک مثال لے لیں، سیاست کی لے لیں، سیاست میں ہر کوئی سمجھتا ہے بس میں حرف آخر ہوں، میری عقل جتنی ہے نا، میں نے جس کو کہہ دیا کہ یہ اچھا ہے، بس وہی اچھا ہونا چاہیے سب کی نظر میں، ورنہ کیا ہے، نہیں تو نہیں تو یہ تو غلط ہے، اس کے اتنے پیچھے پڑ جائیں گے، بیر ہی پڑ جائیں گے اس کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس اختلاف میں ہی رنگ ہے، صحابہ میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا، لیکن وہ اس کو دشمنی نہیں بنا دیتے تھے۔ اگر سارے میری ہی سوچ کے ہو جائیں گے، ایک ہی طرح سے سوچنے لگے، ایک ہی اوپینین رکھنے لگے، تو کیا ہوگا، دنیا میں رنگ ہی ختم ہو جائے گا۔ ہر کوئی اپنی اپنی رائے رکھتا ہے، اسی میں بہتری ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اختلاف رکھا، ہر کوئی اپنی عقل کے مطابق کچھ سوچتا ہے، کسی کو کوئی رنگ پسند ہے، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو ایسے رہنا پسند ہے، کسی کو ایسے رہنا پسند ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ جو پینڈو ہے بھائی، یہ کپڑا پینڈو ہے، بھائی آپ یہ دیکھو، ہو سکتا ہے کسی کو یہ پسند آئے، وہ اس کا ٹیسٹ ہے، ضروری تو نہیں جو ہمارا ہی ٹیسٹ ہو بس وہی سب سے بیسٹ ہے، اس جیسا اگر کسی کا نہیں ہے تو بس وہ غلط ہے، اور میری جیسی سوچ کوئی سوچتا نہیں تو وہ بھی غلط ہے۔ تو ہم دل میں پھر گرج پال لیتے ہیں ان کے خلاف جو ہمارے جیسے سوچ کے مالک نہیں، حالانکہ یہ اختلاف تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب دنیا میں دو لوگوں کے فنگر پرنٹس ایک جیسے نہیں ہیں، تو دو لوگوں کی کوئی سوچ ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو فنگر پرنٹ تو بالکل ایک چھوٹی سی انگلی کا پرنٹ ہے، ایک پور کا پرنٹ بھی ایک جیسا نہیں ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ایک جیسی نہیں ہوتی، طبیعتیں فرق ہوتی ہیں، آوازیں فرق ہوتی ہیں، شکلیں فرق ہوتی ہیں، ایون رنگ ایک جیسے بھی ہوں تو شیڈز فرق ہوتے ہیں۔ تو جس انسان سے بھی آپ کا اختلاف ہو، جیسے بعض دفعہ ایک عورت ہوتی ہے اس کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، نیچر نہیں ملتی، ہم اب اس کو بس اتنا بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں، حالانکہ اسی کو ایکسیپٹ کر لیں تو وہ بہتر نہیں ہے کہ یہ ایسے ہی ہے اور میں ایسے ہی ہوں؟ اسی سے اس دنیا میں خوبصورتی ہے، اور اس کو ایکسیپٹ کرنے میں ہماری بہتری ہے۔ اب ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں، ہر ایک کی نیچر فرق ہے، ہر ایک مختلف طبیعت کا مالک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ہم تبھی کام کر سکیں گے دوسرے کے ساتھ مل کے جب ہم اس کی جیسے وہ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اور اگر ہم ہر وقت اسی کو مسئلہ بنا کے رکھیں گے کہ یہ ایسے کیوں ہے، اس کی یہ چیز کیوں ایسے ہے، کیونکہ میری ویسے نہیں ہے نا، تو بس اس کا بھی ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے میں ہوں، تو پھر آپ کام نہیں کر سکیں گے، آپ دوسرے کے ساتھ چل نہیں سکیں گے۔ تو آپ جہاں پر آپ نے مل جل کے کام کرنا ہو، وہاں پہ ضروری ہے ہم دوسرے کے اختلاف کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کریں، تبھی ہم دوسرے کو عزت بھی دے سکتے ہیں، تبھی ہم کوآپریشن کے ساتھ کام بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سورج اور چاند میں کتنا اختلاف ہے، لیکن پھر بھی دونوں چل رہے ہیں نا، دن اور رات میں اختلاف ہے لیکن دونوں چل رہے ہیں نا، ایسے نہیں کہ ایک دوسرے لڑنا ہی شروع ہو جائے۔ سورج چاند کو کبھی آنے ہی نہ دے کہ نہیں تم تو بالکل غلط ہو، رات اور دن لڑنا شروع کر دے، دن رات کو نہ آنے دے تو تم تو بڑی اندھیری ہو، نہیں ایسے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو انا کا مسئلہ ہم نہ بنائیں۔ اب ہم کام کرتے ہیں، یا آپ میں سے کوئی جی پی ایل ہے، کوئی ہیڈ جی پی ایل ہے، کوئی ایڈمنز ہیں، کام کرتے ہیں آپ ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کے ساتھ، ہر ایک بندہ مختلف ہے، ہر ایک بندے کی اپنی ایک طبیعت ہے، اپنا ایک مزاج ہے، اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے، مگر ہر ایک میں بیوٹی ہے، ہم اس کو تلاش کریں۔ ہر وقت اس میں نہ رہیں کہ بس یہ اس کی چیز یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ میں ایسی نہیں ہوں نا تو پھر اس لیے اس کی بھی ایسی نہیں۔ میرا جیسا سلیقہ ہر ایک کا ہونا چاہیے، میری جیسی ذہانت ہر ایک کی ہونی چاہیے، میری جیسی طبیعت ہر ایک کی ہونی چاہیے، میں تو ایسے نہیں کرتی، میں تو ایسے ہوں، میں تو ایسے ہوں، میں تو ایسے ہوں۔ بھائی آپ ایسے ہوں گے لیکن دوسرے کے اندر آپ سے اگر اختلاف ہے تو اس کی کوئی اور چیز اچھی ہوگی جو آپ میں نہیں ہے۔ اور جب ہمارے کسی کے ساتھ اختلاف ہو جاتا ہے نا تو ہم اتنی اس کو بڑی چیز بنا دیتے ہیں، ہم دوسرے کی بات تک نہیں سننا چاہتے، بس یہ ہے ہی غلط تو پھر کیا، کیونکہ میری عقل بس عقل کل ہے۔ تو یہ نہ کریں، بلکہ اس آیت سے سیکھیں اور اس کو یاد رکھیں کہ دیکھو اس کائنات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا اختلاف رکھا ہے نا، سب چل رہے ہیں نا، کوئی کسی کے پیچھے نہیں پڑا ہوا، تو ہم نے بھی اسی طرح چلنا ہے زندگی میں، اختلاف ہوگا، جیسے شکلوں میں اختلاف ہے اسی طرح طبیعتوں میں، کام کرنے کے طریقوں میں بھی اختلاف ہوگا، لیکن ہم اس کو لے کے چلیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ، اور لوگوں میں اور جانوروں میں اور مویشیوں میں، مختلف الوانہ، مختلف ہیں رنگ ان کے، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ لون جو ہے وہ قسمیں بھی ہوتی ہیں، مختلف قسمیں، مختلف رنگ۔ جس دن ہم یہ سیکھ جائیں گے نا کہ ہم نے اختلاف کو ایکسیپٹ کر لینا، اس دن آپ دیکھیے گا بہت سارے کاموں میں ہماری ڈیلنگ بہت بہتر ہو جائے گی، ہمیں لوگوں کے ساتھ چلنے کا سلیقہ آ جائے گا، اور جتنی جلدی ہم یہ کر لیں اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند۔ اگر ہم ہر وقت اختلافات کو ہی پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو کہیں ہماری نہیں چل سکے، ہم کدھر بھی نہیں کام کر سکتے، نہ گھروں میں نہ باہر، بس ہر وقت لڑتے بھڑتے ہی رہیں گے۔ پھر دیکھو لوگوں کے اندر بھی ہیں، لوگوں میں بھی کتنا اختلاف ہے، جانوروں میں کتنا اختلاف ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا ہے، کوئی کسی چال کا ہے، کوئی ہلکا آہستہ چلتا ہے، کوئی تیز چلتا ہے، کوئی رینگ کے چلتا ہے، کوئی تیز دوڑ کے چلتا ہے۔ مویشیوں میں بھی گائے دیکھ لو، گھوڑے دیکھ لو، اونٹ دیکھ لو، سب کی ڈفرینٹ چال، ڈفرینٹ شکل، حالانکہ ہیں چار پیروں پہ ہی وہ کھڑے ہوتے سارے، سب کے پاس آنکھیں ہیں، سب کے پاس کان ہیں، سب کے پاس میدہ ہے، سب کے پاس بال ہیں ان کے اوپر، لیکن کتنے مختلف ہیں نا۔ تو یہ غور و فکر کرنے کی چیزیں ہیں، یہ تدبر کرنے کی چیزیں ہیں، انسان سوچے ان کو۔ اسی طرح اور بھی اختلافات ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، لیکن پتہ ہے جو علماء ہیں نا, علماء وہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے علماء ہی, یعنی علماء ہی وہ ہیں جو علماء انہی کو کہیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. باقی لوگ چاہے ڈگریاں حاصل کر لیں, چاہے وہ کتنی بھی حدیثیں یاد کر لیں, حفظ کر لیں قرآن کو, ان کو علماء نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ علم والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. انما کے ساتھ آ گیا, انما یعنی اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو علماء کی بہت بڑی فضیلت یہاں سے پتہ چلتی ہے, اور علماء کون ہوتے ہیں وہ پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں نا, انبیاء سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایسی خشیت طاری ہوتی تھی کہ آنکھیں بہنے لگتی تھیں, سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہو. جتنا زیادہ انسان کسی کو جانتا ہے اتنی پھر اس کی ہیبت بھی آتی. خشیت میں نے بتایا نا, کسی کی ہیبت, کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کا روب, اس کا دبدبا دل پہ ہونا, اس کی بڑائی کا احساس ہونا, ایسے ہی لوگ پھر علماء کہلاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں نا, بہت ساری احادیث یاد کر لینا اور بہت باتیں کرنا کوئی علم نہیں ہے, بلکہ علم وہ ہے جس کے پاس اللہ کا خوف ہو. یعنی اب درس دے رہی ہوں میں, اگر میرے اندر خدا خوف ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں نا, تو وہ علم ہی نہیں ہے. اب گھنٹے کا درس دے دیا, اتنے کا حدیثیں بھی سنا دیں, یہاں سے لا کے وہاں سے لا کے, آپ سوچیں بہت علم والے, یہ علم نہیں ہوتا. یہی فرق ہے ایک عالم میں اور غیر عالم میں. عالم کے پاس آپ کہتے ہیں اس کے پاس عالمہ کی ڈگری ہے, ڈگری کیا چیز ہوتی ہے, یہ کوئی ڈگری نہیں ہے. ہاں خشیت الہی یہ ڈگری ہے, تب عالم ہے کوئی, تب عالمہ ہے کوئی, چاہے اس نے ایک سمپل قرآن ہی پڑھا ہوا اور کوئی علوم نہیں حاصل کیے, کوئی فقہ نہیں اس کو آتی, کوئی حفظ نہیں ہے اس کو, لیکن وہ پھر بھی عالم ہے اگر اس کے اندر خدا خوفی ہے. تو علماء اصل میں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں, اس کی صفات کو پہچانتے ہیں, اس کا علم رکھتے ہیں, وہ ہیں علماء. اور جس میں جتنی دفعہ بھی قرآن پڑھ لیا ہو, 10 دفعہ کر لیا ہو, گریجویشن کر لی ہو, اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے, جس کو اللہ کی پہچان ہی نہیں آئی. کیونکہ جس کے اندر پہچان آتی ہے نا, اس میں پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر آتا ہے. ربیع بن انس کہتے ہیں جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں ہے, وہ عالم نہیں ہے, چاہے اب کوئی بھی اس کو کتنا عالم کہہ دیں. حضرت علی نے ان سے فقیہ کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا فقیہ, مکمل فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ کرے اور ان کو گناہوں کی رخصت بھی نہ دے. یعنی یہ بھی نہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی ہے بس تم سارے بخشے جاؤ گے, اور یہ بھی نہ کہے کہ گناہ کرتے جاؤ کوئی بات نہیں ہے, اور ان کو اللہ کے عذاب سے مطمئن بھی نہ کرے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرائے ہی نہ, اور قرآن کو چھوڑ کے کسی دوسری چیز کی طرف رغبت نہ کرے. قرآن ہے جو بیسک چیز ہے. اور فرمایا اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر علم کے ہو, اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جو بغیر فقہ کے ہو, یعنی بغیر سمجھ بوجھ کے ہو, اور اس قراءت میں کوئی خیر نہیں جو بغیر تدبر کے ہو.